ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लजीन अस्तफा अम्मा बादु फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله تبارك وتعالى ने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है और अल्लाह ताला की किसी एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हजरत दाऊद अलैह सलात व सलाम को और उनकी आल को शुक्र का हुक्म दिया गया तो उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरी नेमतें इतनी बेशुमार है कि मैं उसका शुक्र अदा करने से आजिज हूं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मेरी नेमतों के शुक्र के इजहार, मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र से इज्ज का इजहार करना, अपने आप को आजिज बतलाना, यही मेरी नेमतों का शुक्र है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मशहूर तसनीफ जो उसूल तफसीर में है अल फौजुल कबीर, उसके इब्तदाही में लिखा है एलम अन्न उलूम अल कुरान खमसतुन, जान तू के उलूम कुरान पांच किस्मों पर हैं। यानी कुरान पाक की आयात में जो उलूम अल्लाह ताला ने बतलाए हैं वो पांच किस्मों पर है। उनमें से एक किस्म अल्लाह तबारक व ताला की तज़कीर बे आला इल्लाह, इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक की आयात का एक खुम्स, एक पांचवा हिस्सा वही है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमतों का तस्करा किया ताकि इंसान उन नेमतों पर गौर व फिक्र करे, शुक्र अदा करने की कोशिश करे। बहरहाल नेमतें तो बहुत सारी है, हमें अपने समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की दो किस्म की नेमतें हैं। बाज नेमतें वो है जो जाहिरी और मादी हैं और बाज नेमतें वो है जो रूहानी और बातिनी है। शुक्र नेमत हाय तू, चंदा के नेमत हाय तू, शुक्र नेमत हाय तू, चंदा के नेमत हाय तू, उज्र तकसीरात माँ, चंदा के तकसीरात माँ। अल्लाह तेरी नेमतें इतनी हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते, जबान से इतना कह सकते हैं कि जितनी नेमतें हैं उतना शुक्र अदा करते हैं। फिर उन नेमतों के मुकाबले में हमारी तकसीरात, कोताहियां, गुनाह भी बेशुमार है, उसकी माफिया भी नहीं मांग सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि जितने गुनाह और जितनी तकसीरात हुई अल्लाह उसकी हम माफिया चाहते हैं। बहरहाल इस मौके पर अल्लाह तबारक व ताला ने फिर से हमारी जिंदगी में जो नेमत हमें अता फरमाई, ये मुबारक महीना था और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने हमें रोजे, इसी तरह तरावी, कुरान पाक की तिलावत, जमात के साथ नमाजों का अहतमाम, जिक्र तस्बीहात, एतकाफ, सदकात, खैरात की तौफीक अता फरमाई। ये सब रूहानी नेमतें। अब इन नेमतों पर अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। इन नेमतों की अगर हम नाकदरी करेंगे तो अल्लाह फरमाते मेरा अजाब, मेरी पकड़ बड़ी बड़ी सख्त है। इन नेमतों का शुक्र क्या है? इन नेमतों का शुक्र यही है कि पूरे महीने रोजा रख करके हमने अपने दिल के अंदर अल्लाह के ध्यान को, अल्लाह ताला के जात के, अल्लाह के यकीन को, अल्लाह ताला के हमारे ऊपर निगरानी और देखने को हमने उसकी ट्रेनिंग ली, उसकी मशक की, और एक हमें हर मोमिन को एक किस्म का तकवा हासिल हो गया कि अल्लाह हमें देख रहा है। पूरे दिन ये तसव्वुर रहता था کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت اور نعمت اللہ نے اس مبارک مہینے میں روزے کی برکت سے ہمیں دی ہے، اور تو اس کا شکر یہی ہے کہ اب زندگی کے ہر لمحے پر، ہر قدم پر، ہر موقع پر ہم اللہ کے اس دھیان والی نعمت کو باقی رکھیں۔ جیسا بھی موقع آ جائے گناہ کرنے کا، معصیت کا، وہی دھیان جو روزے کی حالت میں ہمیں نصیب تھا، پھر اس کا استحضار کرے، پھر اس کو تازہ کرے کہ روزے میں اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی گزرے، مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام ابوا، وہاں ٹھہرے، اپنے ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ جس جگہ وہ رکے تھے پہاڑی پر ایک بدو اور اس کی بیوی رہتے تھے، اس بدو کی عورت بہت ہی حسین اور جمیل تھی۔ اس نے ان کو تنہا پا کر کے نیچے اتری اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ بھئی یہ کسی ضرورت سے آئی ہے کھانا وغیرہ، پیسے وغیرہ کے لیے، تو ان کے پاس جو کچھ تھا دینا چاہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے جو اسے ایک عورت کو مرد سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف ایسے ان پر غالب آ گیا کہ فوراً اپنے سر کو گھٹنوں کے اندر ڈال کر کے زار و قطار رونے لگے، اور اتنے زور زور سے رونے لگے کہ وہ عورت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اگر کوئی آ گیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا، ذلت کی رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس لیے وہاں سے اپنے اس جھوپڑی کے اندر واپس چلی گئی۔ ان کے ساتھی کھانا لے کر کے آئے، دیکھا ان کی آنکھیں سرخ ہے، سوجی ہوئی ہے، آنسو کا اثر ان کے داڑھی پر اور کپڑوں پر ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں رونا آ رہا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، بال بچے یاد آ گئے۔ کہا نہیں، بال بچوں کے یاد آنے سے ایسا رونا نہیں آتا ہے، کوئی ضرور حادثہ، کوئی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے پوری بات سنائی اور چونکہ اصرار کیا تو اپنا راز کھول دیا۔ بہرحال آگے بڑھے، مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنی چادر اوڑھ کر کے بیٹھے تھے۔ اسے حالت میں نیند لگ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا۔ خواب میں دیکھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نہایت حسین، جمیل، خوبصورت۔ تو حضرت سلیمان ابن یسار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا میں یوسف۔ کون یوسف؟ انا یوسف الصدیق، یوسف علیہ السلام۔ تو سلیمان ابن یسار نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ زلیخا کے ساتھ ہوا تھا، کہ سات کمروں کے اندر اس نے بند ہو کر کے اپنے غلط مقصد کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آپ بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، ہر دروازہ کھلتا رہا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، یہ آپ کا واقعہ جو زلیخا کے ساتھ ہوا، جو قصہ زلیخا کے ساتھ ہوا، بڑا عجیب قصہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن آپ کا قصہ اس دیہاتی اور بدو کی عورت سے جو وہ میرے قصے سے بھی زیادہ تعجب والا اور عجیب واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ دھیان اللہ کا دل میں نصیب ہو جاتا ہے تو گناہ کا موقع ہے، کوئی روکنے والا نہیں، نفس بھی راغب ہے اور چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دھیان اپنے دل کے اندر بٹھانے اور دل کے اندر جمانے کا ایک پورا مہینہ عطا فرمایا، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں رہا جس کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا یہ دھیان حاصل نہ ہوا۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے اس دھیان کو اپنے دل کے اندر بسائے رکھے، جمائے رکھے، اپنے گھر میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس وقت بھی یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بازار میں، مارکیٹ میں ہے تو بھی یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جاب اور ملازمت پر ہے تو بھی یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال ایک نعمت تو اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی، اس کی شکر گزاری، اس کو باقی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمایا، اب اس کا عہد و پیمان کریں یہاں سے جانے کے بعد کہ جیسے رمضان میں ہم نے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، یہاں سے جانے کے بعد بھی نمازوں کا اسی طرح ہم اہتمام کریں گے. جس طرح ہم نے تلاوت کا اہتمام کیا جانے کے بعد بھی تلاوت کا اہتمام کریں گے. جیسے ذکر اذکار معمولات ہوتے رہے پورا مہینہ, اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد بھی معمولات ہمارے ہوتے رہیں گے. جو جو بھی اللہ نے توفیق دی اس کو اس پر قائم دائم رہنے کی نیت ہم کر لے, یہی ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے. ہمارے اسلاف اور اکابرین نے کتنی مداومت کی, کتنی معمولات کی, اس کی تو ڈھیروں واقعات ہے جو نہ اس وقت بیان کیے جا سکتے ہیں نہ بیان کا موقع ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غنیمت کا مال آیا, غلام اور باندیا بھی آئی, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا کے پاس, چکی پیس پیس کر تمہارے ہاتھوں میں نشان آ گئے, مشکیزے سے پانی بھر بھر کر تمہارے سینے اور کمر پر نشانات پڑ گئے, گھر کی جھاڑو دیتے ہوئے پکاتے ہوئے تمہارے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں, ایک ہاتھ خادم خادمہ مل جائے گا, تمہاری مدد ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی, دیکھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں مشغول ہے تو واپس آ گئی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درمیان میں ملاقات ہو گئی, تذکرہ کیا کیسے آنا ہوا تھا, ایسے ہی آ گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی لیکن چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام رات کے وقت جبکہ سونے کا وقت ہو گیا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لائے. دونوں سو رہے تھے, اٹھنا چاہا, بیدار ہونا, کھڑے ہو جانا چاہا, آپ نے فرمایا نہیں, اپنے بستر پر اسی طرح رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہونے لگی. پھر فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا تھا, تو شرما گئی. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں بھیجا تھا, فلا فلا کام کے لیے بھیجا تھا, سب پوری تفصیل سنائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بدر کے یتیم ان کو حصہ دینا باقی ہے, کیا میں تمہیں غلام اور باندیوں سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, یہ غلام باندی سے بھی بہتر ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ دنیا کے غلام باندی تو یہی نفع پہنچاتی ہے, اور یہ ذکر و اذکار تسبیحات آخرت میں انسان کو نفع پہنچانے والے ہیں. بہرحال وہاں تو ہر چیز کو سرو چشم تسلیم کیا جاتا تھا. ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہم تو ایسے وظیفہ بہت پڑھتے ہیں یا رسول اللہ, غلام باندھی کچھ دے دو ہم کو. آج ایسا ہی ہوتا, اللہ والے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, کہا جاتا ہے ان کو صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو, فلا فلا ذکر کرو, قرآن پڑھو, کہ یہ تو بہت کر ڈالا ہم نے, کوئی تعویذ ایسا دو کہ سارا کام ہمارا بن جائے. بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلا دیا. جس رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ تین تسبیحات آپ سے سنی, اس وقت سے زندگی بھر تک ایسی پابندی فرمائی کہ کبھی یہ تسبیحات آپ کی چھوٹی نہیں. ہم جانتے ہیں ان تسبیحات کا پڑھنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت موقعہ ہے, مستحب ہے. کتنی پابندی, جنگ صفین ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور جنگ کے موقع پر تو نفل کی کیا گنجائش رہتی ہے, فرض بھی آدمی کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس جنگ کے موقع پر کافی دیر گزر چکی, کسی شخص نے پوچھا حضرت آپ کا یہ معمول ہے پڑھنے کا, اس کا کیا ہوا؟ فرمایا بھائی ابتدائی رات میں تو مجھے موقع نہیں ملا, لیکن رات کے اخیری حصے میں بھی ان تسبیحات کو میں نے پڑھ لیا. اندازہ لگا ہے جنگ کا موقع ہے, اس موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ تسبیحات فاطمی جس کا نام ہے وہ نہیں چھوٹی. اس لیے ہم لوگ بھی طے کر لیں کہ یہاں سے جو نعمت ہم لے کر کے جا رہے ہیں ان نعمتوں پر انشاءاللہ مداومت کریں گے, پابندی کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کی نماز پڑھتی تھی, کتنی پابندی کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے ماں باپ اگر قبر سے زندہ ہو کر کے آ جاوے, باپ بھی کون, صدیق اکبر, اور ماں دونوں زندہ ہو کر کے آ جائے اور ادھر چاش کا وقت ہو جائے, تب بھی میں اس چاش کی نماز کو نہیں چھوڑوں. کتنا اہتمام. اور ہمارے اسلاف کے تو بے شمار واقعات ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہے, جلسے کے موقع پر تشریف لائے, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ امامت کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، بھیڑ بھاڑ تھی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، اسی اثنا میں تکبیر اولا ہو گئی، کچھ قرات شروع ہو گئی، نماز کے بعد دیکھا حضرت کے چہرے پر بڑی افسردگی ہے، رنج اور غم کے آثار ہے، خدام نے پوچھا حضرت کیا تکلیف ہے، کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے، حضرت نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے، 23 سال ہو گئے، 23 سال سے لے کر اب تک میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، آج بھیڑ بھاڑ سے میری تکبیر فوت ہو گئی، اس کا احساس ہوتا تھا، انہیں افسوس ہوتا تھا کہ آج تکبیر اولا ہماری فوت ہو گئی۔ آج میرے بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے فرائض ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، واجبات چھوٹ جاتے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارے جو دنیاوی یا ظاہری ضرورتیں ہیں، کبھی ہمارے نیند کا جو کوٹا ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو کہتے آج سو جائیں گے تہجد کل پڑھ لیں گے، بھائی نیند کا کوٹا اس میں کمی نہیں ہونے پاتی ہماری، وہ پورا ہی ہونا چاہیے، کھانے کا جو کوٹا ہے، ناشتے کا وقت ہے، اس ناشتے کے وقت میں ناشتہ ضروری ہے، چاہے ہماری جماعت فوت ہو جائے، چاہے پورا معمول پورا ہو جائے، تو ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کرے، اور یہ بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال کی توفیق ضرور دی، لیکن یا اللہ جیسا عمل کرنا چاہتا ہم نے نہیں کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کوئی دعا بتلا دے، نماز کے اندر پڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتلائی اخیر میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تیرے سوا اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، فاغفر لی مغفرتا من عندک، خاص اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی عبادت، اور نماز کے اخیر میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، تو کیا نماز پڑھ کر ظلم کیا جاتا ہے؟ نہیں، حق یہ ہے کہ جیسی نماز کا حق ہونا چاہیے تھا، جیسی اللہ تیری عبادت کا حق ہونا چاہیے تھا، ہم نے ایسی نماز نہیں پڑھی، اس لیے اس احساس کے ساتھ ہم جائے کہ اللہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم نہیں رکھ سکے، تراویح جیسے پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے، تلاوت جیسے کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہم نہیں کر سکے، پورا رمضان گزرا ہم اپنی تلاوت بھی کرتے رہے، پورا رمضان گزرا ہم تراویح میں قرآن بھی سنتے رہے، کیا ہمارے دل پر اس کا اثر ہوا؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گیا مدینہ منورہ، فجر کی نماز میں پہنچا اور اللہ کے رسول سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، یہ عذاب کی آیتیں ہم کتنی سن رہے ہیں پورے مہینے سے، اس آیت کو میں نے سنا تو میرے دل پر ایک ایسا اثر ہوا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، بس اسی وقت میں نے ایمان لانے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن کی یہ تاثیر، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کب آئے گا ڈرنے کا وقت؟ یہ قرآن اترا، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ ڈر، وہ خوف، وہ اثر کیوں نہیں آتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گشت لگا رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے اور کوئی شخص سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں یہی آیت آئی، ان عذاب ربک لواقع، گھر پر گئے، گھبرا گئے، اللہ کے عذاب کا استحضار، ایسے گھبرا گئے کہ 20 روز تک گھر سے باہر نہیں نکلے، لوگ یادت کے آنے لگے، کے لیے آنے لگے، بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، امیر المومنین کوئی بیمار نہیں ہوئے تھے، وہ عذاب کا خوف اور ڈر اتنا طاری ہو گیا تھا کہ باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہمیں اس احساس کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ جو حق تھا تیری عبادت کا ہم نہیں کر سکے، اور ان معمولات کے اہتمام کے ساتھ ہم جائے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہی آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے کہ ہم ان سب اچھے عزائم کے ساتھ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔